خود ان کے والد یہی کام کیا کرتے تھے اور ساری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خیالات قوم سے بالکل الگ تھے. وہ ہمیشہ اس پر تنقید کیا کرتے تھے کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو, پوچھتے ہو, جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. ایک دن قوم جب اپنے سالانہ میلے میں کہیں گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں چلے گئے اور جا کر ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا, اور ان میں جو سب سے بڑا بت تھا, جس ہتھوڑے سے یا جس تیشے سے ان سب کو توڑا تھا, وہ سب سے بڑا جو بت تھا اس کے کاندھے پر وہ تیشہ رکھ دیا. ممکن ہے ان کی یہ مصلحت ہو کہ آنے والے آئیں اور یہ دیکھیں کہ بھئی جو سب سے بڑا بت ہے ان کا ہے, جس کو وہ بڑا خدا مانتے تھے, ممکن ہے غصے میں آ کے اس نے انہیں توڑ دیا ہو, اور بعد میں پھر یہ سوچیں کہ لیکن یہ کیسے توڑ سکتا ہے, یہ تو اپنا ہاتھ بھی ہلا نہیں سکتا, تو شاید سیدھے راستے کی طرف پلٹ آئیں. بہرحال جب قوم واپس آئی اور انہوں نے اپنے بتوں کی یہ درگت دیکھی کہ کسی کی ناک غائب ہے تو کسی کا کان غائب, کسی کا ہاتھ غائب ہے تو کسی کی ٹانگ غائب, اب پریشان ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین, کس شخص نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے, بہت ظالم ہے وہ. تو کسی نے کہا, لوگوں نے کہا, قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, ایک نوجوان اس قسم کی باتیں کیا کرتا تھا, ابراہیم اس کا نام ہے, ہو سکتا ہے اسی کا کام ہو. تو قالوا فاتوا به, کہا لے آؤ اسے, پکڑ کر لے آؤ, لعلهم يشهدون. جب وہ آگئے تو کہا, قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم, کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ قال بل فعلہ کبیرہم, بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینتقون, ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں تو. اصل یہی بات وہ بترانا چاہتے تھے کہ یہ نہ بول سکتے ہیں نہ اپنا دکھ بیان کر سکتے ہیں, کوئی ان کی پٹائی کر جائے تو کہہ نہیں سکتے, ٹانگ توڑ دے تو بتا نہیں سکتے. جو اتنے مجبور ہوں کہ اپنے سے مکھی تک نہ اڑا سکیں وہ خدا بننے کے لائق ہیں. تو فاسألوہم, ان سے آپ پوچھ لو, ان کانوا ینتقون, اگر یہ بولیں تو. فرجعوا الی انفسہم, تو تھوڑی دیر کے لیے اپنا سر جھکایا. فقالوا انکم انتم الظالمون, اور دل ہی میں یہ بات اپنے آپ سے کہی کہ تم بڑے ظالم لوگ ہو, یعنی واقعی یہ تو بول ہی نہیں سکتے. ثم نکسوا علی رؤوسہم, لیکن پھر اپنا سر اوپر اٹھایا اور پھر کہا, لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, تم جانتے ہو کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا, قال افتعبدون من دون اللہ, کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے نہ ضرر پہنچا سکتے. اف لکم, افسوس ہے تم پر, ولی ما تعبدون من دون اللہ, اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے, افلا تعقلون, کیا تم بے وقوف ہو. اب ان کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں, لہذا انہوں نے ایک ہی کہا کہ میاں پکڑو اور اس کو آگ میں ڈال دو, اگر تم اپنے بتوں کی اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو پکڑ لو. جب کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا تو اسی طریقے کی حرکتیں ہوتی ہیں. پھر چنانچہ قوم کو کہا کہ لکڑیاں جمع کرو, تو ساری قوم نے مل کر لکڑیاں جمع کی اور اتنا انبار لگا دیا کہ اس کو جلانے میں بھی کئی دن لگے ہوں. اور جب وہ جل گئی لکڑی, اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے, حتیٰ کہ اگر کوئی پرندہ بھی اوپر سے اس پہ گزرتا تو وہ ختم ہو جاتا, یعنی اس قدر تیز آگ تھی. اب یہ ہوا کہ اس کو آگ میں پھینکے کیسے, پھینکنا بھی تو ایک مسئلہ. تو شیطان نے انہیں ایک تدبیر بتائی جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين, انہوں نے کہا کہ اسے آگ میں جلا دو اگر تم اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہرحال آگ میں ڈال دیا. دیکھیے ہر چیز کا اپنا ایک کام ہے, چھری کا کام کاٹنا ہے, آگ کا کام جلانا ہے, لیکن یہ ساری تاثیریں اللہ نے پیدا کی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان سے یہ تاثیریں لے لیں, چھین لیں, سلب کر لیں, تو پھر چھری کاٹنا بھول جاتی ہے, آگ جلانا بھول جاتی ہے. اب ایک صورت تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں, فرشتے ہی سارے منظر دیکھ رہے تھے اور بارگاہ الہی میں درخواست کر رہے تھے کہ اللہ تیرا خلیل, تیرا دوست اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. حضرت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو مدد کرنا تو جاؤ, تمہیں اجازت ہے. چنانچہ سارے فرشتے آئے, برسات بارش کا فرشتہ بھی آیا اور دیگر فرشتے بھی آئے, ہر ایک نے کہا کہ ہم حاضر ہیں مدد کے لیے اگر آپ ہماری مدد چاہیں تو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں, میں نے تو جسے اپنا دوست بنایا ہے, جسے اپنا رب میں کہتا ہوں, وہی میری مدد کرے. کسی کی مدد قبول نہیں کی. یہ ہے وہ ایمانی قوت جو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہوتی ہے, اور ان کے ماننے والوں میں بھی یہی آگ بھری بھی ہوتی کہ وہ ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے. بہرحال انہوں نے منع کر دیا. اللہ رب العزت نے اب یہ کیا کہ جب انہیں آگ میں ڈال دیا تو آگ کا کام جلانا ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دیں کہ نہیں جلانا, ٹھنڈی ہو جاؤ, تو ایسی ٹھنڈی بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ برف بن جائے, اور برف بھی انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے جب زیادہ ٹھنڈک ہو. اس لیے اللہ نے جو حکم دیا وہ یہ کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہم نے آگ کو یہ حکم دیا کہ اے آگ کونی ہو جا, بردا ٹھنڈی لیکن وسلاما سلامتی والی, ٹھنڈک ایسی ہو کہ جس سے سلامتی یقینی ہو, نقصان نہ پہنچے. علی ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس آگ میں کئی دن رہے, اور فرماتے ہیں کہ جتنا سکون و اطمینان مجھے اس آگ میں حاصل ہوا, زندگی میں کبھی اتنا سکون حاصل نہیں ہوا. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ, وہ آگ گلزار بنا دیا آپ پر. قل لا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, یہ آگ کو اللہ نے حکم دیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. بہرحال جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے, لیکن اللہ رب العزت نے یہ دکھلا دیا کہ ہم اپنے دوستوں کی مدد کیسے کیا کرتے ہیں. اگر ہم چاہیں حکم دے دیں تو کائنات کی ساری چیزیں اپنی تاثیر کھو بیٹھتی ہیں, اور جو حکم ہمارا ہوتا ہے اس حکم کو ماننے کے لیے تیار رہتی. اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کو فرمایا, اور آگے پھر مزید انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی کیا, خاص طور پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا, حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام والد ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نبوت بھی عطا فرمائی اور دونوں کو معجزات بھی عطا فرمائے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں عطا فرمائی کہ مثلا لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا. اب وہ چاہے جو صورت بھی ہو, لیکن جب لوہا ان کے ہاتھ میں آتا تھا تو جیسے چاہتے تھے اس کو ڈھال لیا کرتے تھے, تو زرہ بنایا کرتے تھے لوہے کی جس سے حفاظت ہوتی تھی تیر سے, تلوار سے, نیزوں سے, جنگ کے دوران. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر صنعت جو بھی ہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے اس کو شروع کیا. تو لوہے کی جو صنعت ہے یہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اللہ نے اس کی ایجاد کرائی, اور اس کے بعد پھر اس میں جو ترقیاں ہوتی رہیں, اور چاہے اس سے ٹینک لوگوں نے بنا لیے, چاہے اس سے جہاز بنا لیے, جو چاہے بنا لی, لیکن اس کی ابتدا جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. اللہ رب العزت نے جنگی ہتھیار ان سے بنوائے, اور خاص طور پر زرہ بنایا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب قرآن مجید پڑھا کرتے تھے, اپنی جو زبور ان کو عطا فرمائی گئی تھی, زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے, یعنی اللہ کا کلام ہی تھا وہ بھی, تو پرندے فضاؤں میں رک جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسا لہن داؤدی مشہور ہے, تو جب وہ پڑھا کرتے تھے اللہ کی کلام کی تلاوت کرتے تھے, پرندے رک جایا کرتے تھے, سمندر اور دریا ساکت ہو جایا کرتے تھے. یعنی اللہ رب العزت نے ایسی خوبی عطا فرمائی تھی. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے کلام کو کسی اس طریقے پر پڑھنا کے جو مناسب انداز ہو یہ مطلوب ہے. بہرحال یہ لہن داؤدی بھی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمایا, اور بعد میں پھر بہت سے یعنی صحابہ کرام میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید بہت عمدہ پڑھا کرتے تھے, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تشریف لاتے تھے لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے, تو تو کبھی کبھی آپ ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر قرآن مجید سنا کرتے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا، کیسے خوش نصیب لوگ تھے کہ نبی ان کی تلاوت سنا کرتے تھے. اور جب ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو میری تلاوت سنی، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہیں تھا، اور مجھے اگر معلوم ہوتا کہ آپ تلاوت سن رہے ہیں میں اور اچھا کر کے پڑھتا اور بنا کر پڑھتا تاکہ آپ کا دل اور خوش ہوتا. تو بہرحال حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی. اس کے مقابلے میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا ذکر انشاءاللہ کل آئے گا، ان کو اللہ رب العزت نے بڑی زبردست طاقتوں والی حکومت عطا فرمائی. یعنی بعض روایات میں آتا ہے کہ ہوا پر دسترت عطا فرما دی. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑوں کو دیکھنے میں مشغول تھے، جنگی گھوڑے جو جنگ میں کام آتے ہیں ان کو دیکھنے میں مشغول تھے، ان کے ذاتی گھوڑے تھے وہ، لیکن اتنے مشغول ہوئے کہ عبادت کا وقت نکل گیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے سارے گھوڑوں کو ذبح کرا دیا. تو چونکہ یہ کام اللہ رب العزت کے لیے کیا تھا کہ میں اس میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اللہ کی عبادت کا وقت نکل گیا، حالانکہ یہ بھی ایک اعتبار سے عبادت تو تھی، لیکن یہ یقیناً جو عبادت ضروری تھی وہ رہ گئی، تو ان سب گھوڑوں کو انہوں نے ذبح کرا دیا. بعد میں اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کی قدر کی اور ایک تخت عطا فرما دیا، چونکہ گھوڑے بھی سواری کے کام آتے تھے، تو اللہ نے انہیں ایسا تخت عطا فرمایا کہ روایات میں آتا ہے کہ جس پر 6,00,000 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی. یعنی آج دنیا میں اتنا بڑا کوئی جہاز اب تک بنا نہیں سکا. اللہ رب العزت نے اس وقت دیکھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی طرح. اللہ رب العزت جو ہیں وہ مسبب الاسباب ہیں، بقول کسی کے کہ ہم تو اسباب کی طرف دیکھتے ہیں اور اسباب اللہ رب العزت کو دیکھتے ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں اسباب کی طرف اور اسباب یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے کیا حکم ہے، کام آؤں کہ نہ آؤں. اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کام آتے ہیں، وہ نہیں ہوتے تو اسباب بھی دھرے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو ایسا تخت عطا فرمایا، اور ایک دن میں 2 ماہ کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے، معمولی بات نہیں. آج کل کے شاید ہوائی جہاز بھی اتنا تیز نہ ہو. یعنی جو مسافت ایک مہینے میں طے کی جاتی ہے، صبح چلتے تھے تو دوپہر تک ہو جاتی تھی، اور دوپہر کو چلتے تھے تو مزید 1 ماہ کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے، 2 ماہ کی مسافت. تو اللہ رب العزت نے یہ کر و فر اور یہ طاقت اور یہ شوکت، شان و شوکت عطا فرمائی. بہرحال یہاں اس واقعے کا ذکر نہیں ہے، یہاں یہ بات اللہ نے فرمائی کہ ففہمناہ سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص سمجھداری بھی عطا فرمائی. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی فیصلے فرمایا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی فیصلے فرماتے تھے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ کسی شخص کے بکریاں، جانور کسی کے کھیت میں چلی گئیں رات کے وقت، اور سارا کھیت چٹ کر گئیں. بکریاں ہماری طرح 2-4 تو ہوتی نہیں تھی، سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی تھی، اور کسی کھیت میں گھس جائیں تو سارا کھیت جو ہے وہ کھا کے انہوں نے برابر کر دیا. اب وہ کھیت والا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، شکایت کی کہ حضرت والا، فلاں شخص کی بکریاں میرے کھیت میں گھس گئیں اور ساری کھیتی جو ہے وہ ضائع کر دی، اب کچھ تاوان دلائیے، فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا، فیصلہ انہوں نے شریعت کے مطابق کیا، اور فیصلہ درست تھا، غلط نہیں تھا. فیصلہ یہ کیا کہ بکری والے کو کہا کہ تم یہ بکریاں کھیت والے کو دے دو، کیونکہ اس کی بکریاں جتنی تعداد تھی ان کی قیمت کھیت کے بقدر تھی. تو کہا کہ ساری بکریاں تم اب اس کو دے دو تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے. یہ فیصلہ فرمایا کہ جتنا نقصان اس نے کیا ہے اتنی ہی مالیت کی وہ بکریاں تھیں. تو شریعت کا تقاضا بہرحال یہی تھا جو انہوں نے فیصلہ کیا. جب یہ لوگ فیصلہ کرا کر نکل رہے تھے تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہونے لگے اور فرمایا کہ ہاں بھائی کیا فیصلہ ہوا تمہارا؟ تو بتایا کہ یہ فیصلہ کیا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، اگر مجھ سے فیصلہ کرایا جاتا تو میں اس سے بھی بہتر کرتا. اور پھر اندر تشریف لے گئے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے بات ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، اگر میں فیصلہ کرتا تو شاید دوسرا فیصلہ کرتا. فرمایا کہ بتاؤ کیا فیصلہ کرتے؟ کہا کہ نہیں بس جو آپ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے. کہا کہ نہیں بتاؤ. تو بہرحال سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ فیصلہ کرتا کہ بکری والے سے کہتا کہ وہ بکریاں کھیت والوں کو دے دے تاکہ وہ اس کے دودھ سے فائدہ حاصل کرے، اور کھیت جو ہے بکری والوں کو دے دیتا کہ تم اس کو تیار کرو، جس حالت میں یہ تھے اس حالت میں لے آؤ، تو اپنی بکریاں تم لے لو اور کھیت والے کو کھیت واپس دے دو. تو فیصلہ تو اصل میں وہی تھا جو پہلا تھا، یہ جو تھا یہ صلح کا فیصلہ تھا. اسی لیے شریعت اسلامیہ بھی میں بھی یہ ہے کہ اولاً صلح کی طرف جانا چاہیے، جب کسی کے بارے جھگڑا ہو جائے فریقین میں تو صلح کی طرف آؤ تاکہ صلح آپس میں کر لو. اگر فیصلے ہوں گے تو فیصلوں سے بعض اوقات تکالیف پہنچتی ہیں، فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کو قبول نہیں ہوتے لیکن مجبور ہوتا ہے کہ بھئی حکومت کا چونکہ فیصلہ آ گیا اس لیے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن صلح کے اندر معاملہ کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس لیے اس میں عام طور پر دلوں میں بغض پیدا نہیں ہوتا. لیکن حکومت کے جو فیصلے ہوتے ہیں بعض اوقات فیصلہ تو درست ہوتا ہے لیکن ان فیصلوں کی وجہ سے چونکہ اس میں ایک جبر بھی ہوتا ہے دوسرے کے دل میں بغض اور انات پیدا ہو جاتا. اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا کہ بھئی تمہارا فیصلہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے، لہذا ان کو بلاؤ. انہیں بلایا گیا اور کہا کہ بھئی فیصلہ تو میں نے وہ کر دیا تھا لیکن اب میں اسے منسوخ کرتا ہوں، اور اب یہ نیا فیصلہ تمہارے لیے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تم بکری والے کو کہا کہ تم اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دے تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں، اور بکری والے سے کہا کہ تم اس کے کھیت کو تیار کرو، وہ فصل لگاؤ جو اس میں لگی ہوئی تھی، جب اس حالت پر پہنچ جائے جس حالت میں بکریوں نے اسے ضائع کیا تھا تو اپنی بکریاں تم اس سے لے جانا اور کھیت ہی تم سے لے لے گا، لہذا دونوں کا نقصان بھی نہیں ہوگا اور کام بھی ہو جائے گا. اس میں ایک تفصیلی بحث ہے یہاں پر، لیکن میں اس علمی بحث میں نہ پڑھنا چاہتا ہوں اور نہ اس کا اس وقت موقع ہے کہ آیا حاکم وقت کو یا جس نے فیصلہ کیا اس کو اپنا فیصلہ ختم کرنے کا اختیار حاصل ہے. یہ ایک لمبی بحث فقہاء کرام نے کی ہے، لیکن بہرحال یہ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا اس وقت، صرف اتنی کہ ان کو بلایا گیا اور ان پر یہ نیا فیصلہ ان کو سنا دیا گیا اور انہوں نے آپس میں اس پر رضامندی کا اظہار کیا. اس کو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ ففہمناہ سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو خاص فہم عطا فرمائی تھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں رہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فہم نہیں تھی، کیونکہ آگے حضرت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَكُلَّنَا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ہر ایک کو حکمت اور علم دونوں عطا فرمایا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی حکمت عطا فرمائی تھی، علم بھی عطا فرمایا تھا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ساتھ میں ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو، يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اسی طریقے سے پرندوں کو. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کہانی ہے سنی سنائی، پرندے بھی مسخر تھے، جہاں پرواز کرتے کرتے پہنچتے زمین کو پانی کی ضرورت ہوتی ایسے پرندوں کو بلاتے جس کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں پانی ہے یا نہیں، تو وہ پرندہ آ کر نشاندہی کرتا، کل آئے گا انشاءاللہ اس کا ذکر ہدہد کا، تو وہاں سے وہ زمین کھدواتی اور پانی نکل آتا اپنی ضرورت پوری کر لیتے. تو بہرحال اس طرح کے ماہرین بھی موجود تھے پرندوں میں، جو حضرت جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمات حاصل تھی، سلیمان علیہ السلام کو ان کی خدمات حاصل تھی، تو اس کو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا. آپ کو پتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے اور وہ آزمائش ہی تھی. بعد میں جب اللہ رب العزت نے، یعنی کئی لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ دعا کے لیے درخواست کیجئے، کہا کہ 70 سال اللہ کی نعمتوں میں گزارے ہیں، اب 7 سال کے بعد دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ابھی صرف 7 سال ہوئے ہیں اور 70 سال تک ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالی کی نعمتیں کھائی ہیں، تو اب یہ مجھے حجاب محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ جلدی سے یہ بیماری دور کر دیں. میں ہمیشہ یہ بات لوگوں سے کہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ گرمی بہت پڑ رہی، حلق میں کانٹے پڑ گئے، زبان سوکھ گئی، ان سے ہمیشہ کہتا ہوں کیوں ایسی بات کرتے ہو، تمہارے یہ کہنے سے زبان تر نہیں ہو جائے گی، تمہارے ایسے کہنے سے کوئی نیکی تمہاری بڑھ نہیں جائے گی. بات یہ ہے کہ اللہ نے جولائی بھی اچھا گزارا، اگست بھی اچھا گزارا، ستمبر بھی اچھا گزر رہا تھا، اب 2-4 دن سے ذرا سی گرمی پڑ گئی تو ہائے وائے کرنے لگے. وہ نعمتیں بھی تو یاد کرو جو اللہ نے اتنے عرصے سے، سارے ملک میں جو ہے وہ سخت گرمی تھی اور آپ کو اللہ نے ایسے موسم میں رکھا ہوا تھا کہ پورے ملک میں سب سے اچھا موسم کراچی کا چل رہا تھا، وہ بھول کیوں جاتے ہو؟ اللہ کی ان نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہم اس وقت بھی تجھ سے راضی تھے، ہم آج بھی تجھ سے راضی. صحابہ کرام سخت گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھنے کو پسند کرتے تھے کہ مجھے محبوب ہے یہ بات کہ سخت گرمی میں اللہ تیری خاطر بھوک اور پیاس محسوس ہو. سچی بات ہے مزہ تو اسی روزے میں آتا ہے, ہم طلب نہیں کرتے, لیکن اللہ کی رضا میں ہر وقت راضی رہنا چاہیے آدمی کو کہ اگر گرمیوں میں روزہ آئے تب بھی ہائے وائے نہ کرے, چیخے چلائے نہیں, بلکہ آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرے, نماز پڑھے. انشاءاللہ ان چیزوں سے اللہ رب العزت اچھا وقت گزارتے ہیں اور جو اجر و ثواب ملے گا وہ الگ. تو برے کاموں سے بچنا چاہیے خاص طور پر رمضان المبارک میں اور بھی زیادہ, اور بجائے اس کے کہ آدمی کو فلم دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا, خدا نہ کرے کوئی اور بدترین گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے, ان سے بچے آدمی اور قرآن مجید کی تلاوت کرے, نہیں کر سکتا تو ذکر و اذکار کر لے, کل میں طیبہ کا ورد کر لے, بھائی کرنے کے کام تو یہی ہیں. تو بہرحال اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہاں پر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ سے درخواست کی, وایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا کہ اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی, بڑی تکلیف پہنچ گئی یا اللہ, وانت ارحم الراحمین, تو بڑا رحیم و کریم ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دعا کرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے. اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, دور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں. یہ دعا کرنا صبر کے منافی نہیں, صبر میں داخل ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صابر ہونے کو قرآن مجید میں بیان کیا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالی نے اس پر مہر لگا دی کہ وہ صابر تھے, باوجود اس کے کہ اللہ ہی نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی, آپ رحم فرما دیجیے. چنانچہ اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ ٹھیک ہے, اپنے پاؤں ایڑی کو تم رگڑو زمین پر. تو لوگوں نے چونکہ ان کو ایک گندی جگہ پر ڈال دیا تھا اور وہیں پر چھوٹی موٹی سی جھونپڑی کی بنا دی تھی جہاں رہ رہے تھے, بیوی بیچاری گھروں میں ادھر مزدوری محنت کر کے ان کو کھلاتی پلاتی تھی, اس وقت وہ موجود نہیں تھی. انہوں نے اپنی ایڑی رگڑی, پانی نکل آیا, اللہ نے حکم دیا کہ اس پانی سے غسل کر لو. غسل کیا, ساری بیماری ختم ہو گئی, جو خوبصورتی ختم ہو گئی تھی ساری خوبصورتی واپس آ گئی, ساری نعمتیں اللہ نے واپس دے دی. اب کچھ دیر کے بعد بیوی جب آئیں, دیکھا کہ خوبصورت آدمی بیٹھا ہوا ہے, اپنا مریض بیمار کو نہ پایا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہا کہ کیا میرے بیمار کو کسی نے دیکھا ہے, وہ یہیں پر تھے, ایسا تو نہیں کہ انہیں کہ وہ جانور کھا گیا, کوئی اٹھا کر لے گیا, کیونکہ وہ تو اپنے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتے تھے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کچھ دیر تو خاموش رہے, جب دیکھا کہ بیوی کو زیادہ رو رہی ہیں تو کہا کہ اے خستہ حال, تجھے پتا نہیں کہ میں ہی ایوب ہوں, اللہ نے کرم کیا, مہربانی فرمائی اور ساری تکلیفیں دور کر دی. غور سے دیکھا تو چونکہ ایک عرصے کے بعد دیکھا تھا اس حال میں, تو پھر پتہ چلا کہ واقعتا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام تھے. بہرحال یہاں پر ان کی دعا کو ذکر کیا کہ وایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو اگر آدمی کو کوئی تکلیف ہو, پریشانی ہو, بیماری ہو, اللہ تعالی سے مدد مانگے, خاص طور پر یہ دعا کرے, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی, آپ رحم فرما دیجیے. بعض لوگ بہت سی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ صاحب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. ڈاکٹر نے جواب دیا, اللہ نے تو جواب نہیں دیا. جب اللہ تعالیٰ جواب دے دے تو سمجھو کہ جواب ہو گیا, لیکن اگر ڈاکٹروں نے جواب دیا تو ضروری نہیں ہے کہ مر جائے وہ. ایک صاحب ڈاکٹر تقی مرزا کورنگی میں تھے, بہت معروف ڈاکٹر تھے, لوگ جانتے ہیں. ان کو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو کینسر ہو گیا اور ان کے لیے کچھ دن متعین کیے کہ بس تم زیادہ سے زیادہ اتنے مہینے جیو گے. وہ ہوم پیتھی ڈاکٹر تھے, مشہور ڈاکٹر تھے. تو انہوں نے پھر اپنا علاج خود کیا اور دوا تیار کی, اس دوا کا علاج وہ کرتے رہے, بعد 13 سال زندہ رہے. اب ڈاکٹروں کا تو یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے زندہ رہو گے, اس سے زیادہ نہیں رہ سکتے. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے, اللہ رب العزت جسے رکھنا چاہے تو اسے کوئی نہیں چکھ سکتا دنیا کا. اس لیے نا امیدی ہرگز نہیں ہو, اللہ سے امید رکھو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو کہ ٹھیک ہے بھائی, یہ دعائیں جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کا بھی ایک وقت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت دعائیں بھی بیکار ہو جائیں گی, لیکن ہم دعائیں کر کے کم از کم اللہ کے حضور انشاءاللہ اجر و ثواب تو حاصل کر ہی لیں گے. کوئی دوسرا کرے گا تب بھی اسے اجر و ثواب ملے گا, خود کرے گا تب بھی اجر و ثواب ملے گا, کیونکہ دعا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات اب بھی لمبی ہے آگے, لیکن وقت نہیں ہے اور میں نے کہیں جانا بھی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ سے بس دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو بیان کیا گیا اس کو قبول فرما لے. میرا گلا آج اصل میں چھلا ہوا تھا بالکل, ایک تو ہوتا ہے کہ بیٹھ جائے آواز تو کچھ نہ کچھ تلاوت ہو جاتی ہے, لیکن چھل جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں تکلیف ہوتی ہے, اس لیے بولنے میں بھی تکلیف تو محسوس ہوتی ہے, لیکن یہ سوچ کر کے کچھ نہ کچھ بیان ہو جائے، ورنہ کل بھی ناغا، آج بھی ناغا، ہو سکتا کل بھی ناغا، پھر اس لیے کچھ نہ کچھ بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرمائیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت بھی عطا فرما دے اور یہ جو گلے کی تکلیف ہے دور فرما دے اپنے فضل و کرم سے، اور آپ حضرات میں سے بھی جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سے جن جن حضرات نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ تو سب کی حاجتوں کو جانتا ہے، ضرورتوں کو جانتا ہے، بیماریوں سے واقف ہے. اے ہمارے رب اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے. اے خاتون تقریباً 10 سال سے تو وہ باقاعدہ دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، سعید فاطمہ نام ہے، ان کے لیے خاص طور پہ دعا فرما دیجئے کہ اللہ انہیں جو بھی تکلیف ہے دور فرما دے، عافیت نصیب فرما دے. 10 سال سے وہ امید پر قائم ہیں اور ہمیشہ دعاؤں کے لیے کہتی رہتی ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے ان کی پریشانی کو دور فرما دے، تکلیف کو دور فرما دے. اور اسی طریقے سے ہم میں سے بہت سے بیمار ہیں، اے اللہ بعض نے کہا ہے بعض نے نہیں کہا، لیکن تو سب کو جانتا ہے، اپنے فضل و کرم سے سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.